أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. محترم سامعین، قابل صد احترام حضرات و خواتین، یہ اچھی طرح جان لیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارا نام مسلم رکھا ہے، ہوا سماکم المسلمین، کہ اللہ نے تمہارا نام مسلمین رکھا ہے. اسی نام سے ہم جانے پہچانے جاتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں. مسلم کا معنی بڑا واضح ہے، کم از کم ہمارا یہ نام ہے اور ہماری یہ پہچان ہے. دنیا کے تمام مذاہب اور ادیان سے ہماری پہچان اسلام اور مسلمان کے نام سے ہے، تو کم از کم ہمیں اس کا علم ہونا چاہیے کہ مسلم کا کیا معنی ہے، اس کا کیا مفہوم ہے. اللہ تعالیٰ بارہا قرآن میں کہتے ہیں فلا تموتن الا وانتم مسلمون، کہ جب تمہیں موت آئے تو تم مسلم ہو، اسلام کی حالت پہ موت آئے. تو میرے بھائیو، مسلم کا معنی ہے غیر مشروط اللہ کی اطاعت کرنے والا، کوئی شرط نہیں ہوتی، کامل اور غیر مشروط اللہ کی بندگی، اللہ کی اطاعت کے اندر زندگی گزارنے والے کو مسلم کہتے ہیں. اور جو شخص دل و جان سے اللہ تعالیٰ کی غیر مشروط اطاعت نہیں کرتا، اس کا اقرار نہیں کرتا، وہ مسلمان نہیں ہوتا، وہ کافر ہوتا ہے. اور اگر زبان سے کہتا بھی رہے لیکن دل سے اللہ تعالیٰ کے سارے احکامات کو تسلیم نہ کرتا ہو تو اس کو منافق کہتے ہیں. اور منافق کے بارے میں بھی اللہ عز و جلال نے قرآن مجید میں یہی کہا انہم کفروا باللہ ورسولہ وماتوا وہم فاسقون، کہ منافق بھی حقیقت میں کافر ہی ہوتا ہے، کیونکہ وہ بھی اللہ تعالیٰ کی غیر مشروط اطاعت دل و جان سے نہیں کرتا، صرف زبان سے اقرار کرتا ہے. اس لیے ہمیں سمجھ لینا چاہیے کہ اللہ نے ہمیں مسلمان بنایا، اور اس کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ کا جو حکم آئے، قرآن مجید میں آئے یا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں آئے، اس کو بلا چونو چراں، غیر مشروط دل سے خوش ہو کر اپنے رب کے حکم کو تسلیم کر لینے کا نام اسلام ہے، اور ایسا شخص مسلمان ہوتا ہے. ہاں، یہ ہو سکتا ہے کہ آدمی دل و جان سے اللہ کے احکامات کو مانتا ہو اور اس پر عمل پیرا ہوتا ہو، لیکن انسان ہے، کمزور ہے، اور اس کا دشمن بڑا ہی مضبوط اور مختلف قسم کے اسلحے سے لیس ہے، جس کو شیطان کہتے ہیں. اور پھر اس کا نفس ہے، کئی دفعہ وقتی طور پر ایک مومن سے، مسلمان سے غلطی بھی ہو سکتی ہے، اللہ کی نافرمانی بھی ہو جاتی ہے. انسان ہے، کل بنی آدم خطا، اخطا آدم و اخطات ذریته، آدم علیہ السلام سے بھی خطا ہوگی اور اولاد سے بھی، ان کی اولاد سے بھی خطا ہو جاتی ہے. خطا کا یہ معنی ہوتا ہے کہ انسان بسا اوقات مغلوب ہو کر، شیطان سے مغلوب ہو کر، اپنی خواہش سے مغلوب ہو کر، معاشرتی رسم و رواج سے مغلوب ہو کر وقتی طور پر اللہ کی نافرمانی کر لے، لیکن اسی وقت اس کو بعد یہ احساس ہوتا ہے کہ میں نے اپنے اللہ کی نافرمانی کر لی، مجھ سے گناہ ہو گیا. وَلَمْ يُسِرُّوا عَلَىٰ مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ، اور پھر وہ اس کفر پر، اس گناہ پر اور اس اللہ کی نافرمانی پر اصرار نہیں کرتے، اور اس کے لیے وہ کوئی دلائل نہیں ڈھونڈتا کہ میں نے صحیح کر لیا ہے. نہیں، قرآن اور سنت کے واضح احکامات کو مان لینا اور وقتی طور پر اس سے خطا ہو جانا، یہ اس کے ایمان کے منافی نہیں ہے. اسی وقت اللہ عزوجل جلال سے معافی مانگتا ہے، توبہ کرتا ہے، استغفار کرتا ہے، اور اللہ عزوجل جلال بڑا بخشنے والا، رحم کرنے والا، مہربان ہے، وہ اس کے گناہ کو معاف کر دیتا ہے. آئیے غور کریں، اللہ کے احکامات کو غیر مشروط مان لینا. قرآن مجید میں یا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں یہ ایمان ہے، اسلام ہے، اس پر انسان عمل پیرا ہو جائے. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں مختلف قسم کے احکامات ذکر کیے ہیں، جن کا تعلق انسان کے عقیدے سے بھی ہے، جن کا تعلق عبادات کے ساتھ بھی ہے، اور جن کا تعلق انسان کی معاشرت کے ساتھ بھی ہے. یہ سارے احکام اللہ کی طرف سے ہیں، ان میں کوئی تفریق نہیں، ان احکامات کے اندر کوئی تفریق نہیں ہے، یہ سب اللہ کی حدیں ہیں. میں آپ حضرات کو آج قرآن مجید کے ان مقامات، آپ کے سامنے ان مقامات کو رکھنا چاہتا ہوں کہ جہاں اللہ تعالیٰ نے کچھ احکامات کا ذکر کیا اور کہا تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ، یہ اللہ کی مقرر کردہ حدیں ہیں، یہ اللہ کے مقرر کردہ احکامات ہیں، ان کے مطابق تمہیں فیصلہ کرنا پڑے گا، ان کو ماننا پڑے گا. اور اگر اللہ کی نازل کردہ شریعت کو اور حدود کو نہ مانا تو پھر اللہ تعالیٰ بڑے واضح الفاظ میں فرماتے ہیں کہ ایسے لوگ کافر ہیں، ایسے لوگ ظالم ہیں، اور ایسے لوگ فاسق ہیں. آپ غور کریں، دوسرے پارے سے شروع کرتے ہیں. دوسرے پارے میں اللہ تعالیٰ نے پہلے روزوں کے احکام ذکر کیے، روزے ہیں ان کے متعلقہ کچھ احکامات ذکر کیے کہ ہر مومن پر رمضان کے روزے رکھنا فرض ہے. کوئی بیمار ہے، کوئی مسافر ہے، وہ چھوڑ سکتا ہے، اور بعد میں فائدہ تم میں ایام اخر، بعد میں وہ گنتی پوری کر لے. پھر اللہ عز وجل نے روزے کا وقت بتلایا. روزے کا وقت کیا ہے کہ طلوع فجر سے لے کر حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود من الفجر، فجر کی اذان سے لے کر من اللیل، رات تک، یعنی سورج غروب ہونے تک. سورج غروب ہونے سے رات شروع ہو جاتی ہے. تم نے نہ کھانا ہے، نہ پینا ہے، اور نہ ہی مباشرت کرنی. یہ روزے کے بارے میں احکامات ذکر کیے، اور پھر آگے فرمایا ولا تباشروہن وانتم عاکفون فی المساجد، اعتکاف کی حالت میں جب تم مسجدوں میں اعتکاف کر رہے ہو تو اپنی بیویوں کے قریب نہ جاؤ. یہ احکامات ذکر کیے، اور پھر پتہ کیا فرمایا، کہا تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَقْرَبُوهَا، یہ اللہ کی حدیں ہیں، یہ اللہ نے احکامات مقرر کیے ہیں، تم ان کو توڑنا تو درکنار، ان سے آگے بڑھ جانا تو دور کی بات ہے، فلا تقربوها، ان کے قریب بھی نہ جاؤ. اب اگر کوئی شخص یہ کہے کہ 16 گھنٹے کا گرمی میں دن بہت لمبا ہوتا ہے، اتنا لمبا مجھ سے روزہ نہیں رکھا جاتا، میں عصر کے وقت ہی روزہ چھوڑ سکتا ہوں، عصر کے وقت ہی پانی پی سکتا ہوں، سورج غروب ہونے سے پہلے میں روزہ افطار کر سکتا ہوں، اگر کوئی شخص یہ کہے کہ میں فجر کی اذان کے بعد بھی، طلوع فجر کے بعد بھی مجھے کھانے پینے کا اختیار ہے، کوئی شخص اگر اجتہاد کے نام سے اللہ کے ان احکامات کو بدلنے کی کوشش کرے اور کہے کہ ٹھیک ہے مسجدوں میں 10 دن اعتکاف کر سکتے ہیں لیکن بیوی کے قریب جانا یہ بھی جائز ہے، میرے بھائیو اللہ نے ان احکامات کا ذکر کیا اور کہا تلک حدود اللہ، یہ پابندیاں کہاں سے آئی ہیں؟ اللہ کی طرف سے آئی ہیں، تم ان کے قریب نہ جاؤ. اب اگر کوئی شخص اللہ کے ان حدود کو نہیں مانتا اور روزے کی افطاری اور سحری کا وقت اپنی مرضی سے متعین کرتا ہے، روزے کے ان احکامات کو بدلنے کی کوشش کرتا ہے جن کا ذکر اللہ نے قرآن میں کر دیا ہے، تو آپ مجھے بتلائیے کہ کیا وہ مسلم ہے؟ کیا اس کو مسلمان کہیں گے کہ جس نے اللہ کے احکامات کو تو مانا ہی نہیں، اللہ کی مقرر کردہ حدود کو اس نے تسلیم کیا ہی نہیں ہے؟ آپ دوسرے پارے میں تھوڑے سے اور آگے چلے جائیں تو معاشرتی نظام کے اندر طلاق اور خلع، یہ ایک بہت اہم احکام ہے کہ خاوند اور بیوی کا اگر آپس میں نباہ نہیں ہو رہا تو مرد کو اللہ نے یہ اجازت دی ہے کہ وہ طلاق دے کر اس رشتے کو ختم کریں. طلاق یہ کوئی اچھا عمل نہیں ہے، لیکن اگر ضرورت ایسی بن جائے کہ اس کے بغیر کوئی چارہ کار نہ ہو تو پھر قرآن مجید نے اس کی اجازت دی ہے. یہ دو رکوع خواتین کے احکام کے متعلقہ ہیں. یسألونک عن المحیض قل ہو اذن فاعتزل النساء فی المحیض، ماہواری کے دنوں میں عورتوں کے قریب نہ جاؤ، ماہواری کے دنوں میں خواتین کے قریب نہ جاؤ، ان سے الگ رہو، یہ حکم بھی آ گیا. پھر یہ حکم اللہ نے دیا کہ جن خواتین کو طلاق ہو جائے تو اگر پہلی طلاق ہے یا دوسری طلاق ہے، رجی طلاق ہے، تو پھر ثلاثۃ قروء 3 مہواری اس کی عدت ہے، اس کے اندر اندر رجوع ہو سکتا ہے، صلح ہو سکتی ہے. اور اگر ایک طلاق دے دی گئی اور 3 ماہ کے اندر اس نے صلح نہیں کی تو وہ عورت اس کے نکاح سے نکل جاتی ہے، نکاح ختم ہو جائے. پھر اللہ عز وجل نے فرمایا طلاق مرتان، کہ طلاق صرف 2 مرتبہ ہے جو رجی طلاق ہے. فَإِن طَلَّقَهَا، اگر 2 دفعہ طلاق دینے کے بعد 3ری دفعہ بھی طلاق دے دے گا تو پھر یہ عورت اس کے لیے قطن حلال نہیں ہے. حتیٰ تنکہ زوجن غیرہ، یہاں تک کہ کسی اور مرد سے اس کی شادی ہو، مرضی سے رضامندی سے شادی کریں اور رضامندی سے رہیں اور پھر وہ دوسرا یہ خامت اس کو طلاق دے، مرضی سے طلاق دے قربت کے بعد، تو پھر یہ پہلا جو خامت جس نے 3 طلاقیں دے دی تھیں اس کے لیے یہ حلال ہو. اور اگر 1 طلاق دی ہو اس کے بعد 3 مہینوں میں تقریباً صلح کر لی، پھر گاڑی چلتی رہی، دوبارہ پھر خامت کو غصہ آیا، اس نے پھر طلاق دی، یہ 2ری طلاق، عدت کے اندر صلح کر لے. عدت کے اندر اندر صلح کرنے کا یہ مقصد نہیں ہوتا کہ پہلی دی ہوئی طلاق وہ ختم ہو گئی. یہ ایک بہت بڑی جہالت ہے. میں کانپ گیا کہ ایک کیس ایسا میرے پاس آیا، خامد نے خود آ کر کہا کہ میں نے 1 دفعہ طلاق دی تھی پھر ہم نے صلح کر، پھر طلاق دی تھی پھر ہم نے صلح کر، اور پھر 3ری طلاق دی اس کے بعد پھر ہم نے صلح کر لی. تو میں نے کہا کہ آپ نے 3ری طلاق کے بعد کیسے صلح کر لی؟ کہتے ہیں جی جب پہلی دو طلاقوں کے بعد ہم نے صلح کر لی وہ ختم ہو گئی. اچھا میں نے کہا پھر کہتا ہے جی اس تیسری طلاق کی صلح کے بعد بھی ہمارے تین بچے پیدا ہو. تو میں نے کہا اللہ کے بندے آپ نے کسی عالم سے کسی آدمی سے اس کا ذکر نہیں کیا, آپ نے کسی کو پوچھا نہیں, کسی عالم سے آپ پوچھ لیتے کہ یہ مسئلہ کیا ہے, اس کے بعد اللہ کا کیا حکم ہے. کہتا ہے جی ایک تھے ہماری برادری میں ایک بزرگ تھے, ان سے میں نے ذکر کیا تھا, انہوں نے کہا جب صلح ہو گئی تو پہلی طلاقیں ختم ہو گئی. میں نے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا اور ان سے کہا کہ یہ تیسری طلاق کے بعد جو آپ نے ایسے ہی صلح کر لی, یہ سمجھ کر کہ پہلی دو طلاقیں ختم ہو گئیں صلح کرنے کی وجہ سے, یہ بہت بڑی جہالت اور بڑا آپ نے ظلم کیا. اور یہ جتنے دن اور سال گزارے یہ سارے گناہ اور بدکاری کے سال گزارے. اب آپ کے لیے یہ ہے کہ آپ جلدی اپنی بیوی سے الگ ہو جائیں, جلدی ان سے الگ ہو جائیں. میرے بھائیوں کیا قرآن نے یہ مسائل اس لیے بیان کیے ہیں, کھول کھول کر بیان کیے کہ ان کو لپیٹ کر صرف گھر میں رکھ دیا جائے اور نہ اس کو پڑھا جائے نہ سمجھنے کی کوشش کریں, اور کم از کم کوئی ایسا مسئلہ درپیش ہوتا ہے تو پھر کسی عالم سے بھی نہ پوچھیں, اس سے بڑی غفلت اور مجرمانہ جہالت اور کیا ہو سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے ان احکامات کا ذکر کیا اور پھر انہی آیات میں خلع کا ذکر کیا کہ اگر خاتون ایک خاوند کے پاس نہیں رہنا چاہتی تو وہ دیا ہوا حق مہر واپس کر کے خاوند سے خلع لے سکتی ہے اور اپنی جان اس سے چھڑا سکتی ہے. یہ سب احکامات ذکر کیے اور کیا فرمایا آخر میں اللہ عز وجلال نے, کہا تلک حدود اللہ فلا تعتدوها, یہ اللہ کی حدیں ہیں, یہ اللہ نے حدود مقرر کیے, فلا تعتدوها ان سے آگے نہ بڑھ جاؤ, پیچھے پیچھے رہو. ومن يتعد حدود اللہ فاولئك هم الظالمون, جو اللہ کی حدوں کو پامال کرتا ہے ان سے تجاوز کرتا ہے وہ بڑے ظالم ہیں, بڑے ظلم کرنے والے ہیں. تو طلاق کے بارے میں, خلع کے بارے میں, رجوع کے بارے میں احکامات کا ذکر کیا اور کیا کہا تلک حدود اللہ فلا تعتدوها, یہ اللہ کی حدیں ہیں ان سے تجاوز نہ کرو. اب کوئی شخص اجتہاد کے نام پہ ان اللہ کی حدوں کو توڑتا ہے اور کہتا ہے کہ طلاق یافتہ خاتون کے لیے تین ماہواری یا تین مہینے جو عدت مقرر ہے یہ بہت زیادہ ہے, یہ ختم ہونی چاہیے اور طلاق ہوتے ہی آگے نکاح کی اجازت ملنی چاہیے, یا صرف ایک مہینہ عدت ہونی چاہیے. یہ تین مہینے یا تین ماہواری کی عدت یہ خاتون کے اوپر بہت بڑی زیادتی ہے. میرے بھائیوں یہ بات وہ شخص تو کر سکتا ہے جو مسلمان نے, یہودی ہمارے قرآن پہ اعتراضات کرتے آئے ہیں, عیسائی ہمارے اسلام پہ اعتراضات کرتے آئے ہیں, اور غیر مسلم وہ صرف قرآن پر اور اسلام پر ہی نہیں بلکہ پیغمبر اسلام اور فخر انسانیت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر بھی اعتراضات کرتے آئے ہیں, ان کو بھی سب و شتم کا نشانہ بناتے رہے ہیں, لیکن ہمیں اس سے زیادہ پریشانی نہیں ہوتی. کیوں؟ ایک یہودی ہے اسلام کا دشمن ہے, ایک عیسائی ہے قرآن کا دشمن ہے, ایک ہندو ہے غیر مسلم ہے, اس نے کلمہ پڑھا ہی نہیں, اس نے نہ اللہ کو پہچانا نہ قرآن کو پہچانا نہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچانا, تو وہ اس طرح کی باتیں کرتا ہے. تو چلو لیکن ایک مسلمان ہو کر کلمہ پڑھ کر قرآن کے ان حدود کے اندر وہ تبدیلی کی لوگوں کو وہ تبدیلی کا آغاز کرتا ہے کہ یہ بدلنا چاہیے. اس کا یہ معنی ہے کہ نعوذ باللہ اللہ کا علم ناقص ہے, اس کی سمجھ بھی کم ہے. اس خالق اور مالک نے جس نے ساری کائنات کو پیدا کیا اور جس کا علم اور دانائی اور حکمت بڑی وسیع ہے, آج تک کوئی شخص اس کے علم کی گہرائی اور وسعت اور حکمت اور دانش کی گہرائی کو نہیں پہنچ سکا. وسع کل شیء علما, یہ کتنی بڑی جسارت ہے کہ جس اللہ نے انسان کو پیدا کیا اور تھوڑا سا علم دے دیا, وہ انسان اللہ پر اٹھ کر یہ اعتراض کرنے لگ جائے کلمہ پڑھنے کے باوجود کہ یہ 3 مہینے کی عدت تو بہت لمبی ہے, 1 مہینہ عدت چاہیے. جس خاتون کا خاوند فوت ہو جائے, اللہ نے اس کے لیے کتنی عدت قرآن مجید میں بیان کی ہے, 4 مہینے اور 10 دن. اور اگر وہ حاملہ ہو تو پھر بچے کی ولادت, اور اگر حاملہ نہیں ہے تو پھر 4 مہینے 10 دن تک وہ عدت گزارے گی. اس کے بعد وہ آگے شادی کر سکتی ہے یا زیب و زینت کا لباس پہن سکتی ہے. یا تربصنا 4 اشہر و 10 دن, 4 مہینے اور 10 دن وہ انتظار کریں گی. یہ 4 مہینے اور 10 دن یہ کس نے مقرر کیے؟ بڑے تعجب کی بات ہے. یہ کون سا وہ اجتہاد ہے یا کون سا علم ہے اور کون سی فقاہت ہے کہ اللہ کی مقرر کردہ کی ہوئی حدوں کے اندر انسان اکھاڑ پھساڑ شروع کر دے کہ یہ 4 مہینے 10 دن, یہ تو بڑی لمبی عدت ہے, تھوڑی ہونی چاہیے, عورت کا کوئی حق ہونا چاہیے. میرے بھائیو, یہ چیز بتاتی ہے کہ مسلم غیر مشروط اللہ کے احکامات کو ماننے والا یہ شخص نہیں, بلکہ قرآن پر اعتراض کر رہا ہے, اللہ کے علم پر اعتراض کر رہا ہے, اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اعتراض کر رہا ہے. کیا ایسے شخص کو مسلمان کہا جا سکتا ہے؟ اللہ تعالی نے آگے والی سورت, سورت آل عمران کے بعد سورت نساء کا ذکر کیا ہے, اور اس میں بھی عورتوں کے احکامات کا ذکر کیا ہے. ایک بڑا واضح حکم جس پر اللہ نے تلک حدود اللہ, یہ بھی اللہ کی حدیں ہیں, وہ جب میراث کا ذکر کیا کہ اگر کوئی مرد یا عورت فوت ہو جائے, میت کا ترکہ اس کی تقسیم کیسے ہوگی. زندگی میں کوئی شخص اگر اپنی جائیداد کو تقسیم کرنا چاہتا ہے تو پھر عدل ہے. عدل کا معنی ہے کہ جتنے اس کے بیٹے اور بیٹیاں ہیں سب کو برابر حصہ دے گا. اگر زندگی میں وہ تقسیم کرنا چاہتا ہے تو یہ وراثت نہیں ہوتی, یہ ہبا ہے, یہ ہبا ہے, عطیہ ہے, اور وہ اپنی مرضی سے یہ تقسیم کر رہا ہے. اس لیے وہاں عدل کو شرط قرار دیا, اے دلو بین اولادکم, کہ تمام بیٹے اور بیٹیوں میں برابر تقسیم کرے گا. لیکن اگر وہ فوت ہو گیا, اب اس کا ترکہ اور جائیداد کی تقسیم یہ کسی کی سوابدید پر نہیں, بلکہ اللہ نے قرآن مجید میں خود اس کو تقسیم کر دیا. یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین, کہ اللہ تمہاری اولادوں کے بارے میں یہ وصیت کرتے ہیں کہ تم اپنی اولادوں کو کیا دو گے جب تم فوت ہو جاؤ, تو تمہاری اولادوں کو کیا ملے گا. للذکر مثل حظ الانثیین, کہ جو بیٹا ہے اس کو 2 بیٹیوں کے برابر حصہ ملے گا, یا بیٹی کو بیٹے سے آدھا حصہ ملے گا. فوت ہونے کے بعد. اس میں اللہ نے بیٹی کا حصہ بھی رکھا جیسے بیٹے کا حصہ رکھا، فوت ہونے والے کی ماں کا حصہ رکھا، اس کے باپ کا حصہ رکھا اور اس کی بیوی کا حصہ رکھا، اور اگر بیوی فوت ہوئی ہے تو اس کے خامد کا حصہ رکھا، اور اگر کلالہ ہو کیا مانا کہ اس کی اولاد نہیں، تو پھر اللہ حضر جلال نے اس کی جائیداد کی پھر تقسیم کا ذکر کر دی. اور جب جائیداد کی تقسیم کا ذکر کیا تو کیا کہا؟ فریضت من اللہ، یہ اللہ کی طرف سے مقرر کردہ فرض ہے. اب اللہ کی طرف سے ایک چیز مقرر کردہ ہو کہ بیٹی کا اتنا حصہ ہے، بیٹے کا اتنا حصہ ہے، خاوند کا، بیوی کا، بہن بھائیوں کا، ہر چیز کی تفصیل سورت نساء کے اندر اللہ نے ذکر کر دی. اب کوئی شخص اٹھتا ہے اور کہتا ہے کہ میں یہ تقسیم نہیں مانتا. میرے بھائیو، آگے اللہ نے یہ ساری تقسیم کر کے کہا تلک حدود اللہ، یہ اللہ کے حدود ہیں، یہ حصے اللہ نے مقرر کیے ہیں، تم ان میں کوئی تصرف نہیں کر سکتے، نہ بیٹی کا حصہ کم کر سکتے ہو، نہ فوت ہونے والی بیوی کے خاوند کا حصہ، اگر خاوند فوت ہوا ہے تو بیوی کا حصہ، ماں کا حصہ، والد کا حصہ، اس میں کوئی کمی پیشی نہیں کر سکتے ہو. بلکہ یہ آیات اس وقت اتری جب سعد بن ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو جنگ احد میں شہید ہو گئے، ان کی بیوی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی اور کہنے لگی کہ آپ جانتے ہیں کہ سعد بن ربیع آپ کے ساتھ غزوہ احد میں کافروں سے لڑتا ہوا اللہ کے راستے میں شہید ہو گیا. تو اس کے بھائی نے کیا کیا؟ وہ خاتون کہتی ہے کہ سعد کی دو بیٹیاں چھوڑ گیا، لیکن بیٹیوں کا چچا اور سعد بن ربیع کا بھائی اس نے کیا کیا کہ ساری جائیداد پہ قبضہ کر لی، بیٹیوں کو کچھ نہ دیا. اور آپ جانتے ہیں کہ بیٹیوں کی نشو و نما کیسے ہوگی، ان کی شادیاں کیسے ہوں گی. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو گئے. اسی وقت وحی نازل ہو گئی اور اللہ نے قرآن میں کہہ دیا وَإِن كُنَّا نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ، کہ اگر فوت ہونے والا دو بیٹیاں چھوڑ کر جائے تو پھر ان کو دو ثلث ملے گا، دو ہوں یا دو سے زیادہ ہوں ان کو دو ثلث ملیں گے، دو تہائی، یہ ان کو حصہ ملے گا. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی وقت سعد بن ربیع کے والد کو بلایا اور یہ آیات سنا دی. مسلمان تھے، سعد بن ربیع کے بھائی کو بلایا، ان بچیوں کے چچا کو بلایا اور یہ آیات سنا دی. اسی وقت ان سے سعد بن ربیع کا چھوڑا ہوا ترکہ دو ثلث، دو تہائی لے کر وہ بچیوں کی ماں کے حوالے کیا اور باقی ایک ثلث وہ بھائی کے حوالے کر دیا اور کہا فریضت من اللہ، یہ اللہ کی طرف سے مقرر کردہ ہے، یہ میری طرف سے بھی نہیں. تلک حدود اللہ، یہ اللہ کی حدیں ہیں. وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُهِينٌ، جو شخص اللہ کی اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے گا اور اللہ کی ان حدود سے تجاوز کرے گا، جو پیچھے والی آیات میں اللہ نے حدود مقرر کر دی، حصے مقرر کر دیے، فرمایا يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا، وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اللہ اس کو جہنم میں آگ میں داخل کریں گے، وَلَهُ عَذَابٌ مُهِينٌ، اور اس کو رسوا کرنے والا عذاب ملے گا. میرے بھائیو، اب یہ حصے اللہ نے مقرر کی، نہ میں نے مقرر کیے نہ کسی اور مجتہد نے مقرر کیے. اب ان حصوں کے اندر کوئی کمی پیشی کسی شخص کو کوئی اختیار نہیں. اور ایسے مقرر کردہ حصوں کے اندر کسی عالم اور مجتہد کا کوئی اختیار نہیں ہے کہ اللہ کے اس قانون کو بدلے اور کہے کہ یہ تقسیم تو صحیح نہیں, بڑا ظلم ہو گیا. لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ, کہ ایک مرد کو دو خواتین کے برابر حصہ دے دیا گیا. یہ نعوذ باللہ, اللہ نے یہ انصاف نہیں کیا, یہ کوئی اچھا فیصلہ نہیں ہے. اب اس طرح کی باتیں, قرآن پر اعتراض ایک ہندو اور غیر مسلم کی زبان سے تو نکل سکتے ہیں, لیکن کلمہ پڑھنے والا ان پر کیسے اعتراضات کر سکتا ہے؟ ان آیات کے بعد آگے اللہ عز و جلال نے محرمات کا ذکر کیا کہ تمہارے اوپر تمہاری بیٹیاں حرام ہیں, ان سے نکاح نہیں ہو سکتا, تمہاری مائیں حرام ہیں, ان سے نکاح نہیں ہو سکتا, تمہاری پھوپھیاں حرام ہیں, تمہاری خالہ حرام ہے. آگے بھی محرمات کا ذکر کیا, فرمایا تمہاری بہو حرام ہے اور تمہارے باپ کی دوسری بیوی جو تمہاری والدہ نہ بھی ہو وہ بھی تمہارے اوپر حرام ہے. وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُم مِّنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ, کہ باپ نے کسی عورت سے نکاح کیا ہو پھر اس کو چھوڑ دیا, آپ اس خاتون سے نکاح نہیں کر سکتے کیونکہ باپ کی منکوہ رہنے کی وجہ سے آپ کی ماں بن گئی. یہ چیزیں اللہ نے ذکر کی. اب کوئی شخص اٹھتا ہے اور ان احکامات کو مانتے ہیں؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ایک شخص کے بارے میں آپ کو پتا چلا کہ اس نے اپنے باپ کی بیوی سے یعنی ستیلی ماں سے نکاح کیا ہے, ستیلی ماں سے نکاح کیا ہے. تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بردہ کو بھیجا اپنا جھنڈا دے کر. وہ بازار سے گزر رہے تھے, لوگوں نے پوچھا کہ ابو بردہ آپ کہاں جا رہے ہیں؟ فرمانے لگے کہ یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے نشانی دی ہے اور مجھے حکم دیا ہے کہ اس آدمی کو جا کر قتل کر دیں جس نے اپنی ستیلی ماں سے نکاح کیا ہے, اس کی گردن اڑا دیں. اور اگر کوئی شخص ان محرمات ابدیہ سے نکاح کر لیتا ہے اور وہ کلمہ پڑھنے والا ہو, اس کی سزا قتل ہے. کلمہ پڑھنے والا ہو, بھائی کوئی ہندو ہے یا کوئی غیر مسلم ہے, وہ اپنے مذہب کے مطابق جو عمل کرے تو اسلام اسے کوئی تعرض نہیں کرتا, اس کا تحفظ کرے گا, وہ ذمی بن کر رہے. لیکن مسلمان ہو کر کلمہ پڑھ کر اور یہ اقرار کر کے کہ میں اللہ کی غیر مشروط اطاعت کرتا ہوں, پھر قرآن کے اوپر اعتراض کرے اور قرآن کے حکم کو نظر انداز کر دے, اس کی مخالفت کرے. تو آپ نے حضرت ابو بردہ کو بھیجا کہ اس مرد کو قتل کر دو جس نے اپنی ستیلی ماں کے ساتھ نکاح کیا ہے. میرے بھائیو, یہ اللہ کی مقرر کردہ حدیں ہیں, ان کے اندر کوئی شخص اپنی طرف سے نہ کوئی تصرف کر سکتا ہے اور نہ کوئی تبدیلی کر سکتا ہے. اسی طرح آپ 28 پارے میں چلے جائیں, وہاں اللہ نے زہار کا مسئلہ ذکر کیا. زہار کیا ہوتا ہے؟ کہ کوئی خاوند اپنی بیوی سے کہہ دے کہ انت علیہ کظہر امی, کہ تو میرے لیے ایسے ہی حرام ہے جیسے میری ماں میرے اوپر حرام, اس کو زہار کہتے ہیں کہ تو میرے لیے ایسے ہے کہ جیسے میری ماں ہے. تو پھر اس کے لیے کیا سزا ہے؟ اس کے لیے یہ سزا ہے کہ یہ شخص اتنی دیر تک اپنی بیوی کے قریب نہیں جا سکتا جب تک ایک غلام کو آزاد نہ کرے. فتحریر رقبت من قبل ان یتماسا, آپس میں قربت سے پہلے ایک غلام آزاد کرے, اور اگر غلام آزاد کرنے کی طاقت نہیں ہے تو پھر 2 مہینوں کے مسلسل روزے رکھے. دو مہینے کے مسلسل روزے رکھے، یہ اس کے گناہ کا کفارہ بنے گا. اور اگر دو مہینے کے مسلسل روزے رکھنے کی طاقت بھی نہیں ہے تو پھر 60 مسکینوں کو کھانا کھلائے، 60 مسکینوں کو کھانا کھلائے. اور آگے اللہ حضر جلال نے آخر میں کیا فرمایا، ذالک لتؤمنوا باللہ ورسولہ، یہ اس لیے کہ تم اللہ پر ایمان لاؤ اور اللہ کے رسول پر ایمان لاؤ. اور تلک حدود اللہ، ان اللہ کی حدوں سے تجاوز نہ کرو. اب زہار کا احکام یہ ذکر کیے اور کہا یہ بھی اللہ کی حدیں ہیں. اگر کوئی شخص اپنی بیوی سے اس طرح کے الفاظ کہہ لیتا ہے، اور پھر اگر کوئی شخص یہ کہے جی یہ تو دو مہینے کے روزے یہ تو بڑا لمبا کام ہے، بڑی سخت سزا ہے، 60 مسکینوں کو کھانا کھلانا یہ بھی یہ بہت بڑی سزا ہے، اس کے اندر حالات کے مطابق تبدیلی ہونی چاہیے، ان قوانین کو بدل دینا چاہیے، اس کے اندر لوگوں کی ضروریات کے مطابق اصلاح ہونی چاہیے. میرے بھائیو، اللہ کے قانون اور حدود میں ہم کیا اصلاح کریں گے اور کیا کر سکتے ہیں جن کے بارے میں اللہ کہتے ہیں لا تقربوها، کہ تم اصلاح کے لیے بیٹھ گئے ہو اور اس میں ترمیم کرنے کے لیے بیٹھ گئے ہو، اس کے اندر تبدیلی کرنے کے لیے بیٹھ گئے ہو، لا تقربوها. اللہ کا تو یہ حکم ہے کہ اس کے قریب بھی نہ جاؤ. اسی پارے کی آخر والی دو صورتوں میں بھی اللہ نے احکامات ذکر کیے، اور طلاق یافتہ خاتون کی رہائش عدت کے دنوں میں اس کے سکنا کا ذکر کیا کہ اس کی رہائش کس کے ذمہ ہوگی. تو اللہ نے قرآن میں یہ فرمایا کہ اگر پہلی یا دوسری طلاق ہے تو پھر عدت کے دنوں کی رہائش اور خرچے کا ذمہ وہ خامد کے اوپر ہوگا. اور آگے کہا تلک حدود اللہ، یہ اللہ کی حدیں ہیں. وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ، جس نے اللہ کی حدوں کو توڑا اور ان سے تجاوز کیا اس نے اپنے آپ پر ظلم کیا ہے. میرے بھائیو، یہ آیات سنانے کا میرا مقصد یہ تھا کہ اللہ نے جو احکامات خواہ عبادت کے متعلقہ ہوں یا معاشرت کے متعلقہ ہوں یا تجارت کے متعلقہ ہوں یا عقائد کے متعلقہ ہوں، جن کا واضح ذکر قرآن اور سنت میں آ گیا، اب اس کے اندر تبدیلی کرنا اور اس سے انکار کر دینا، اس کو نافذ نہ کرنا، یہ مسلمان کا کام نہیں ہے. جو آیت میں نے شروع میں پڑھی تھی، افحکم الجاہلیت یبغون، یہ چھٹا پارہ ہے، سورۃ المائدہ ہے اور اس کا چھٹا رکوع ہے. اس پورے رکوع میں اللہ حضر جلال نے پہلے تو یہودیوں اور عیسائیوں کے اوپر بڑی سخت انداز میں سرزنش کی کہ ان لوگوں کو ہم نے تورات دی تھی، انجیل دی تھی، اور حکم دیا تھا کہ اس کے احکامات کو نافذ کرو، لیکن ان لوگوں نے اللہ کے احکامات کو چھوڑ دیا، اپنی طرف سے قوانین بنائے. تو اللہ نے 3 دفعہ کہا وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ، جو اللہ کے نازل کردہ احکام کے مطابق فیصلہ نہیں کرتا، جو جج ہو یا ثالثی عدالت کا وہ ذمہ دار ہو یا کسی عدالت کا جج ہو، حاکم ہو، وہ اللہ کے قرآن اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق فیصلہ نہیں کرتا، فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ، وہ کافر ہیں، وہ مسلم نہیں. کہا فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، وہ ظالم ہے. کہا فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، وہ فاسق فاجر ہے. آگے اللہ نے کہا اے پیغمبر، ہم نے قرآن اتارا جو پہلوں کی تصدیق کر رہا ہے اور پہلی شریعت کا محافظ ہے، تم اس کے مطابق فیصلے کرو اور لوگوں کی خواہشات پہ نہ چلو. اس رکوع کے آخر میں فرمایا افحکم الجاہلیت یبغون، کہ یہ لوگ جہلیت کا حکم تلاش کرتے ہیں ایمان لانے کے بعد اور اسلام کے دعوے دار بننے کے بعد یہ چاہتے ہیں کہ وہ جہلیت اور کفر کا نظام چلے. وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكْمًا لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ، حالانکہ یقین کرنے والوں کے لیے اللہ سے بڑھ کر کس کا حکم اچھا ہو سکتا ہے، کس کا فیصلہ؟ کیا اللہ کا فیصلہ اچھا نہ ہو اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ اچھا نہ ہو؟ کیا آخرت پر ایمان اور یقین رکھنے والے، اللہ پر ایمان اور یقین رکھنے والے ایسا سوچ بھی سکتے ہیں کہ جو اللہ کا فیصلہ ہے وہ اچھا نہیں اور ہم بیٹھ کر اپنی طرف سے اچھے قوانین بنائیں گے؟ ایسے غیر مسلم سوچے اور یہودی اور عیسائی وہ سوچیں تو ان پر ہمیں کوئی افسوس نہیں ہوتا، لیکن ایک مسلمان اس طرح کی باتیں سوچے، اللہ کی مقرر کردہ حدود اور احکامات کے اندر تبدیلی کرے، اللہ نے 5 نمازیں مقرر کیں اور آج کوئی بڑا اپنے آپ کو دانشور کہلانے والا یہ کہے کہ پہلے تو لوگ فارغ ہوتے تھے، ان کو کوئی کام نہیں ہوتا، اس لیے نمازیں 5 ان کے اوپر فرض کر دیں اور وہ ان کا کام تھا بس نمازوں میں لگے رہیں، اب کام بڑے وسیع ہو گئے، بزنس یہ بہت زیادہ ترقی کر گیا، ضروریات بڑھ گئیں، پہلے اتنی ضروریات نہیں ہوتی تھیں، تو اب جو وقت نماز پڑھنے میں نعوذ باللہ ضائع کرنا ہے وہی وقت اگر کسی کاروبار میں کسی کام میں لگا دیا جائے تو زیادہ آمدنی آئے گی. اچھا یہ سوچ، ایسی سوچ کس کی ہو سکتی ہے؟ آپ خود غور فرمائیں، اگر کوئی شخص یہ سوچتا ہے کہ جو نمازوں میں وقت ضائع کرنا ہے نعوذ باللہ، یہی آدمی دکان پہ بیٹھ کر جو مزدور ہے وہ محنت کر کے مزدوری کر کے اس وقت کو بچائے اور زیادہ کمائی کرے، زیادہ آسودہ حال ہو جائے. میرے بھائیو، اس کا یہ معنی ہے کہ یہ شخص مسلم نہیں. مسلم کا معنی تھا کہ اللہ کے حکم کو غیر مشروط مان لے، اب یہ تو مان ہی رہا، یہ تو خود حاکم بن بیٹھا ہے، یہ تو خود بادشاہ بن بیٹھا ہے، یہ تو خود احکامات کو بنا رہا ہے، اور احکامات کو بنانے والا، اللہ کے احکامات کو توڑنے والا وہ صریح اور واضح کافر ہو سکتا ہے؟ مسلمان نہیں ہو سکتا. اللہ نے قسم اٹھا کر کہا فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم، اللہ کی تیرے پروردگار کی قسم، یہ شخص ایماندار ہو نہیں سکتے جب تک یہ تجھے اپنا حاکم تسلیم نہ کر لے. ہر کام میں، ہر جھگڑے میں، ہر مسئلے میں جب تک محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو حاکم نہیں مانیں گے اتنی دیر تک یہ مومن نہیں ہو سکتے. اور پھر صرف یہی نہیں کہ آپ کو حاکم مان لیں بلکہ آپ کے حکم کو دل سے تسلیم کر لیں. اور میرے بھائیو، اس طرح تو پوری کی پوری شریعت بدل جائے گی. چور کے ہاتھ کاٹنے کا حکم اللہ نے دیا ہے، کوئی اگر اللہ کی مخلوق میں جس کے پاس تھوڑا سا علم ہے آج کے دور میں اٹھے اور کہے کہ یہ حکم بڑا نعوذ باللہ ظالمانہ ہے، بڑا وحشیانہ ہے نعوذ باللہ، تو اس کا یہ معنی ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے جو حکم دیا ہے اور جو قرآن میں فیصلہ دے دیا وہ بڑا غلط ہے، بڑا ظالمانہ ہے. اور اللہ قرآن میں کہتے ہیں کہ اللہ تو کسی پر ایک ذرہ بھر ظلم نہیں کرتے. جب اللہ کے قانون کو ظالمانہ کہہ دیا تو کیا آدمی مسلمان رہتا ہے؟ رجم کی سزا، یہ پوری شریعت اسلامیہ کے پہلے دور، دوسرے دور، فقہا کا دور، اس میں کوئی اختلاف نہیں تھا کہ رجم کی سزا یہ شریعت کے اندر موجود ہے. اب کوئی شخص اٹھے اور کہے جی یہ تو بڑا وحشیانہ یہ قانون ہے، یہ بدلنا چاہیے، اس کے اندر تبدیلی آنی چاہیے، ایسی باتیں مسلمان نہیں کر سکتا. تو میرے بھائیو، ہم مسلمان ہیں، اللہ کا شکر ہے کہ اللہ نے ہمیں مسلمان بنایا ہے. غلطی ہو جانا، خطا ہو جانا، یا وقتی طور پر اللہ کی کوئی معصیت اور نافرمانی ہو جانا، یہ الگ بات ہے، لیکن اللہ کے قانون کو تسلیم ہی نہ کرنا، اس کے اندر کیڑے نکالنا، اللہ کی حدود کو تسلیم ہی نہ کرنا اور اس کے اندر ترمیم، اصلاح اور تبدیلی کی کوشش کرنا، یہ ایک واضح کفر ہے جو کلمہ پڑھنے والے کے لیے قطن زیب نہیں دیتا۔ اللہ فرماتے ہیں الم تر الی الذین یزعمون انہم آمنوا بما انزل الیک وما انزل من قبلک، کیا آپ دیکھ رہے ہیں ان لوگوں جن کا دعویٰ یہ ہے کہ ہم قرآن پر ایمان رکھتے ہیں، اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، لیکن جب فیصلے کا وقت آتا ہے یریدون ان یتحاکموا الی الطاغوت وقد امروا ان یکفروا به، جب فیصلے کا وقت آتا ہے تو پھر شیطان کے پاس جا کر، ظالم حاکم کے پاس جا کر، فاسق اور فاجر کے پاس جا کر جو اللہ کی شریعت کا فیصلہ نہیں کرتا، ان سے جا کر فیصلے کرواتا ہے۔ آپ نے ایسے لوگوں کو دیکھا ہے، یہ منافقین کی حالت ہے۔ تو میرے بھائیو، اللہ تعالی ہمیں صحیح سمجھ عطا فرمائے اور ہمیں یہ توفیق دے کہ اللہ کے احکامات کو غیر مشروط، جیسے اللہ نے قرآن میں نازل فرمائے، جیسے اللہ نے اپنے پیغمبر کے ذریعے ہمیں بتلائے، ان کو تسلیم کرنے کی اللہ تعالی ہمیں توفیق دے دے اور صحیح مسلمان بننے کی اللہ تعالی ہمیں توفیق دے۔ آمین واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله، اما بعد۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں قرآن کو نافذ نہ کرنے والوں کے لیے جو سزا بتلائی ہے، یا قرآن کے احکامات کو تقسیم کرنے والے کی جو سزا بتلائی ہے، پہلے پارے میں ہی اللہ نے اس کا ذکر کیا، فما جزاء من يفعل ذلك منكم الا خزي في الحياة الدنيا، کہ جو شخص قرآن کے احکامات کو نافذ نہیں کرتا، یا کچھ کو مان لیتا ہے اور کچھ کو چھوڑ دیتا ہے، اللہ فرماتے ہیں کہ ایسے لوگوں کی سزا دنیا کے اندر یہ ہے کہ وہ ذلیل و خوار ہوں گے اور قیامت کے دن سخت ترین عذاب کے اندر دھکیل دیے جائیں گے۔ میرے بھائیو، آج اس آیت کی تفسیر کی صورت میں جو نقشہ ہمارے سامنے ہے، فلسطین میں چلے جائیں تو یہی کچھ نظر آتا ہے، پوری دنیا میں کسی خطے پہ مسلمانوں کی حالت دیکھ لیں تو ذلت اور رسوائی ہے۔ کیوں ہے؟ 58 اسلام کا نام لینے والے ملک، 58 اور 1.5 ارب سے زیادہ جن کی تعداد، لیکن حالت کیا ہے؟ آپ اخباروں کی سرخیاں ہر روز پڑھتے، مجھ سے زیادہ جانتے کہ کیا ہو رہا ہے اس وقت فلسطین کے اندر، افغانستان کے اندر، عراق کے اندر، کشمیر کے اندر، دوسری جگہوں پہ کیا ہو رہا ہے، چیچنیا کے اندر، یہ کیا سبب ہے؟ کاش کہ ہم سمجھ جائیں کہ اللہ کے قانون کو ہم نے نافذ نہیں کیا ہے، یہ ذلت اور رسوائی آج ایسے ملک کے اوپر بھی مسلط ہے جو کلمے کے نام پہ بنا، اور جو 58 مسلمان ملکوں میں سب سے پہلی ایٹمی طاقت بنا، لیکن ذلت مسلط ہے، غیروں کے اللہ کار ہیں۔ اس لیے عزت کا ایک ہی راستہ ہے۔ آج میں نے اخبار میں پڑھا کے دینی جماعتوں نے احتجاج کی کال دے دی کہ اسرائیل جو کچھ کر رہا ہے فلسطین میں مسلمانوں پر ظلم اور ستم، اس پر ہمیں احتجاج کرنا چاہیے۔ اور میرے بھائیو، احتجاج کرتے تو 60 سال گزر گئے، بیت المقدس کو یہ احتجاج نہ چھڑا سکا، ابھی تک نجس اور ناپاک یہودیوں کے ہاتھوں میں ہے۔ اور کتنے سال گزر گئے یہ ہڑتالیں اور احتجاج کرتے، نہ تو کسی مسلمان کی عزت کو ہم بحال کر سکے، نہ مسلمان کے یہ خون بہنے کو اور عزتیں برباد ہونے کا ہم روک سکے، اور نہ ہی ہم اپنے ملک کے اندر قرآن اور سنت کا نفاذ اور حکومت دیکھ سکے۔ ٹھیک ہے، ایک جذباتی طور پر لوگ اکٹھے ہو جاتے ہیں، تقریر کر لیتے ہیں، اگلے دن اخبار میں آ جاتا ہے، خوش ہو جاتے ہیں، جی میرا بیان آ گیا، جو میرا فرض تھا وہ میں نے پورا کر دیا ہے، اور جو چندہ لوگوں سے لیا تھا اور جس نام پہ تنظیم بنائی تھی وہ میرا فرض ادا ہو گیا ہے، دیکھو جی اخبار کے اندر یہ بیانات آ گئے۔ میرے بھائیو، یہ تو 60 سال ہو گئے، 70 سال ہو گئے، ایسے بیان آتے رہتے ہیں۔ اصل چیز یہ ہے کہ ہم پوری امت مسلمہ مجموعی طور پر اللہ کے دین کی طرف لوٹ آئیں، قرآن اور سنت کو اپنا حاکم بنائیں، اور اپنا ایمان مضبوط کریں اللہ پر اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، اپنی زندگی میں، اپنے ملک میں اللہ کا قانون نافذ کریں۔ جو ملک اپنے اندر اللہ کا قانون نافذ نہیں کرتا، اللہ کا باغی ہے، اللہ کا دشمن ہے، اور خود ظالم ہے، خود اللہ سے اعلان جنگ کیا ہوا ہے، میرے بھائیوں، وہ فلسطین میں قتل ہوتے ہوئے مسلمانوں کو کیا بچائے گا؟ کشمیر کے اندر قتل ہوتے ہوئے مسلمانوں کو کیا بچائے گا جس نے اپنے ملک میں اللہ کے ساتھ اعلان جنگ کر رکھا ہو؟ اپنے ملک کے اندر وہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی حکومت نہ قائم کر سکا ہو، دوسرے مسلمانوں کو وہ کیا بچائے گا؟ اس لیے اصل ضرورت یہ ہے کہ پوری دنیا کے مسلمان اللہ کے حکم پر اکٹھے ہوں، توحید پر، ایمان پر، قرآن پر اکٹھے ہوں، اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین پر اکٹھے ہوں۔ پھر آپ دیکھیں کہ کس طرح جذبہ جہاد ان کے اندر پیدا ہوتا ہے، اور 1.5 ارب یہ مسلمان جب کسی قوت کے خلاف اٹھ کھڑے ہوں، اور پھر مسلمان ہوں، اللہ کی مدد ان کے سامنے حال ہو، اللہ کی طرف سے فتح اور نصرت ان کے لیے ہو، تو دنیا کی کون سی طاقت ہے جو ان کے سامنے ٹھہر سکے؟ اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ دین کی طرف لوٹیں، قرآن کے اندر ترمیم اور اصلاحات کی کوشش نہ کریں، یہ اللہ کے غضب کو اور دعوت دینے کی بہت بڑی دلیل ہوگی کہ آپ اس نظام کو بدل دیں۔ یہ ایک بڑا عجیب بہانہ ہے کہ جی یہ لوگوں کا بنایا ہوا آرڈیننس ہے، ایسے ہے، ویسے ہے۔ وہ اللہ کے بندو، جو آپ بناؤ گے وہ بھی تو لوگوں کا بنایا ہوا ہوگا، جو آپ بناؤ گے وہ کن کا بنایا ہوا ہوگا؟ لیکن یہ لوگ اسلام کی کسی چیز کو برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں، بلکہ اخبارات کے اندر یہ خوشخبریاں سنا رہے ہیں، کہتے ہیں آپ کو خوشخبری کہ اگست تک یہ حدود آرڈیننس ختم ہو جائے، فحاشی اور اوریانی کی عام اجازت مل جائے گی، اس ملک کے اندر گندگی پھیلانے کی عام اجازت مل جائے گی، بڑی خوشخبریاں سنا رہے ہیں کہ یہ ظالمانہ قانون ہے۔ اور سب سے پہلے یہ شہادت کے قانون پر اور حدود آرڈیننس کے اوپر اور یہ قصاص کے قانون کے اوپر جس نے سب سے پہلے اعتراضات کیے اور ان کو آرڈر دیا، وہ امریکہ کے دانشور تھے کہ جب تک آپ اپنے دستور سے ان چیزوں کو ختم نہیں کرتے، ہم اتنی دیر تک آپ کے اوپر مطمئن نہیں ہوں گے، ہم آپ کی کارکردگی پہ اتنی دیر تک مطمئن نہیں ہوں گے، ہم خوش نہیں ہوں گے۔ اب کافروں کو خوش کرنے کے لیے، اللہ کے دشمنوں کو خوش کرنے کے لیے اس کے اندر ترمیمات شروع ہو گئی ہیں، اور ہر دور میں علماء سو اور شیطان صفت لوگ حکمرانوں کو مل جاتے ہیں کہ جو ان کے لیے غذا مہیا کرتے ہیں اور غلط راستے بتلاتے ہیں۔ میرے بھائیو، یہ بہت خطرناک صورتحال ہے۔ امت مسلمہ کی عام طور پر اور ہمارے اس ملک کی خاص طور پر کہ اسلام کی ایک ایک چیز کو ملیا میٹ کر کے رکھ دیا جائے اور ویسے اگر سوچا جائے تو پہلے بھی اسلام کی کون سی چیز رہ گئی ہے اور کون سے شاعر باقی رہ گئے ہیں جو اس حکمران نے ان کو تباہ و برباد نہیں کیا اور اس کے اندر اپنا حکم نہیں چلایا. لیکن چلو اگر ایک برائی کا راستہ کسی طریقے سے بند ہے تو اس کو بند رہنا چاہیے. اللہ تعالیٰ توفیق دے کہ مسلمان مسلمان بن جائیں, قرآن کے مطابق اپنی زندگی بنائیں اور اس ملک کو جس جو قربانیاں دے کر جس نام پہ حاصل کیا تھا اس اللہ کا نظام یہاں نافذ کریں تاکہ ہماری عزت بھی ہو امن و امان بھی ہو. اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے کہ گھر سے شروع کریں, اپنے جسم سے شروع کریں اور اپنے گھر سے شروع کریں اس قانون کے اوپر عمل کرنا, تو پھر یہ خوشبو پھیلتی جائے گی, یہ پھول آگے کھلتے جائیں گے. ہم خود اپنے آپ کو نکال کر ساری ذمہ داری دوسروں کے اوپر ڈال دیتے ہیں اور خود بری ہو جاتے ہیں. اور میرے بھائیو یہی صورتحال ہے جو چل رہی ہے, اس طریقے سے کبھی تبدیلی نہیں آئے گی. اللہ تعالی ہمیں صحیح مسلمان بنائے. اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللہم وفقنا لما تحب وترضى. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين واشف انت الشافي لا شفاء الا شفاءك شفاء لا يغادر سقما. وصلى الله على سيدنا محمد واله واصحابه اجمعين. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين.